أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم والمعزز بزرگان مجلس، برادران عزیز، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر لیں کہ اس نے ہم سب کو 8 دن کی طویل رفتہ عنایت فرمائی اور اس کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے دین کی سیکھنے اور سکھانے کی سعی کے لیے جمع فرما دیا اور اس پہ آج دو آتشیوں ہے کہ یہ ہماری ترتیب کی بیان کی نشست بھی ہے اور یہی نشست آج ہمارے پاس تکمیل اور ختم قرآن کی نشست بھی. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ گزشتہ نشست میں جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ بھی قرآن کے پڑھنے سے اور قرآن کے سننے سے متعلق تھی اور اسی گفتگو کے ساتھ ہے آج ہمارے پاس سورہ الاعراف مکمل ہوگی انشاءاللہ. جو بات پہلے مرحلے پر توجہ کی طلبگار ہے کہ جو آیات ابھی پڑھی گئی ہیں یہ آیات سجدہ، اس لیے جن لوگوں نے بھی سماعت کر لی ہے پڑھ لیا ہے ہم نے تو یہاں سے فارغ ہو کر اولین فرصت میں بشرط زندگی اور توفیق سجدہ تلاوت ادا کر لیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کے اس محور کے اوپر جمع فرما دیا اور یہ اس کی اتنی بڑی عنایت ہے کہ ہم واقعی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، لیکن حت الامکان و حت المقدور اس کا شکر بجا لانا ہمارے ذمہ لازم. دیکھیے آغاز شکر جو ہے وہ زبان ہے اور انتہائی شکر جو ہے وہ عمل ہے، اور جب کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ یہ آگے بڑھے گی. اس لیے ہم دوستوں سے کہتے ہیں کہ آغاز شکر کر لیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہمیں شکر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اور سب ساتھی میرے ساتھ کہہ لیں، باواز بلند کہہ لیں کہ فلک الحمد و ولک الشکر. آج ہمیں جو تھوڑا سا وقت میسر ہے اس میں ہم سورہ الاعراف انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز فضائل قرآن سے متعلق آپ کو حدیث مبارکہ بھی سنوائیں گے تاکہ تازہ ہو جائے بات. جو گفتگو تھی وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ کے ساتھ سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ گفتگو جو ہم نے ایک حصہ اس کا گزشتہ نشست میں کہہ لیا تھا کہ دیکھیے قرآن کا پڑھنا رب کے نزدیک کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ سماعت کے حکم سے لگا لیجیے. بہت سی چیزیں بہت سے طریقوں سے کہی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے اجر کے بارے میں جو بات عطا فرمائی کہ میدان حشر میں اللہ جو ہے حافظ قرآن کے ماں اور باپ کو بلائے گا, ان کو جو ہے وہ حلے پہنائے جائیں گے, ان کے سروں کو ایک ایسے تاج سے مزین کیا جائے گا کہ اس کے سامنے اگر یہ دنیا کا سورج رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی ہیچ ہو جائے. اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ جو ہے حافظ قرآن کے ماں باپ کا یہ اکرام فرمائیں گے. پھر اس کا کہا کہ تم خود ہی اندازہ لگا لو کہ حافظ قرآن کا کیا اکرام فرمائیں گے. یعنی کچھ چیزیں اتنے بلند درجے کی ہوتی ہیں کہ ان کو اس سے کم درجے سے کہہ کر سمجھا دیا جاتا. قرآن کریم کے پڑھنے کی عظمت کیا ہے وہ تو ہے ہی, لیکن قرآن کریم کے سننے کا حکم یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ. اور صرف خاموش نہیں ہو جاؤ, فاستمعوا لہ, اس کو توجہ کے ساتھ سنو. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور ہم گزر جائیں, نہ اللہ اس کی اہمیت اصل میں انگیخت کر رہے ہیں. یہ بات توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ کلام الہی ہے, یہ ملک کے صدر کا ایڈریس نہیں ہے. ایک چاہا تو وہ سن لیا اور چاہا تو کرکٹ دیکھ لیا, نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب یہ پڑھا جائے گا تو پھر تم پابند ہو گئے اسے توجہ کے ساتھ سنو. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مؤدب ہو کے سننا ہے, ادب کے ساتھ سننا ہے. وہ بھی بھائی شریف صاحب آپ کو سنا رہے تھے کہ آداب قرآن ہیں کیا, ان کا ادب کیا ہے. تو اس میں سماعت کا ادب یہ ہو کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, اس کو توجہ کے ساتھ سنو. ہم گزشتہ نشست میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اصل میں فَاسْمَعُوا میں اور فَاسْتَمَعُوا میں فرق کیا ہے. فَاسْمَعُوا ہے سننا اور فَاسْتَمَعُوا ہے توجہ کے ساتھ سننا, جس کو آپ انگریزی زبان میں کہتے ہیں ٹو لسن اینڈ ٹو ہیئر. فَاسْمَعُوا کیا ایک بات ہے, میں بات کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, یہ پنکھے کی آواز بھی آپ کو سنائی دے رہی, یہ ہیئرنگ ہے, سن رہے ہیں آپ اسے بھی. اور لسننگ کیا ہے, وہ جو چیز کہی جا رہی ہے آپ اسے توجہ سے سن رہے ہیں. تو اس دنیا کے اندر آدمی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سنتا ہے, لیکن جب قرآن پڑھا جائے تو اس کا ارتکاز اور توجہ قرآن پہ ہوتا. یہ ہے فاستمعوا, توجہ کے ساتھ سن لیں. اور اصل میں ورتل القرآن ترتیلا میں ترتیل سے تو مراد یہی ہے کہ ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھو. اس لیے جب تلاوت قرآن کی بات آتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے درمیان یہ بات عام تھی کہ قرآن پڑھنا ہے تو وہ فوراً جو ہے دو رکعت نماز کی نیت باندھ کر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ تلاوت قرآن کرنی. چونکہ اب ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں نہ ہمیں وہ یاد ہے سب کو اور نہ ہماری زبان ہے, تو ہم اسے دیکھ کر مصحف میں پڑھ لیتے ہیں, یعنی کتاب میں. اللہ کی یہاں بڑی آسانیاں ہیں. دیکھیے اللہ جو ہے چھوٹے سے عمل کو بھی اگر محبت سے کیا جائے تو بہت بڑا کر کے قبول کر لیتا. ساری چیزیں محبت ہیں. ہم دوستوں سے بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیے کچھ چیزیں جو ہیں ظاہر ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں باطن ہیں. ظاہری آداب تو وہ ہیں جب ہی آپ نے سنے, اور بہت سے ہیں, اور کچھ ہو تھوڑی دیر میں آپ سن لیں گے. لیکن باطنی آداب کیا ہے, دیکھیے جسم اور جان یہ دونوں اکٹھے ہیں, اندر بھی ایک کوئی رہتا ہے, آپ کے اندر بھی کوئی ایک رہتا اور ایک باہر آپ ہیں. ایک مشکل بات آسان طریقے سے کہہ کے جا رہا ہوں. بہت عرصے پہلے ایک اللہ کے ولی ہیں, ان کے ہاتھ بیٹھے تھے, دعا کی بات ہو رہی تھی کہ صبح کو اگر آنکھ نہ کھلے تو کوئی دعا بتا دیں تاکہ آسان ہو جائے, دعا پڑھ کے سو جائیں. تو نے کہا کہ ہاں دعا پڑھ لوں, مگر اس سے کہہ دیا کرو نا جو نہیں سوتا, جو تمہارے اندر کا انسان ہے اس سے کہہ کے لیٹ جایا کرو کہ صبح کو اٹھا دے. ایڈریس کرو اسے, نفس کو اسے خطاب کرو. اور لوگ آتی ہیں بہت سارے, کہ رات کو اپنے آپ سے کہہ کے سو جاتے ہیں کہ میاں صبح 4 بجے اٹھانا ہے. یعنی جسم سو رہا ہے, روح جاگ رہی ہے. جو بندہ مومن ہے اس کی روح نہیں سوتی, یہ جاگتی رہتی ہے. جب آپ آرام میں چلے جاتے ہیں تو آپ میں سے نکل جاتی ہے, سیر کرتی ہے کائنات کی, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا. جو فارغ ہو جاتی ہے نا آپ کے ساتھ, آپ سے ڈیٹیچ ہو جاتی ہے اور کائنات میں چکر لگاتی ہے, کہاں کہاں جاتی ہے اور کہاں کہاں جھانکتی ہے. اتنی سریع اور حرکت ہے کہ جو ہی آپ آواز دیتے ہیں واپس بھی آ جاتی ہے, اس لیے کہ پابند آپ کی. یہ جو پابندی کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک ہے ظاہری آداب, وضو کر کے پڑھا جائے, سر جھکا کے پڑھا جائے, قبل رخ بیٹھ کے پڑھا جائے, کسی اونچی جگہ پہ رکھ کے پڑھا جائے, ہیں لا یمسہ الا المطہرون, ہیں جو پاکیزہ ہے وہ صرف وہی ہاتھ لگائے گا, یہ سارے آداب. لیکن جو اس کا اصلی ادب ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو کر توجہ سے پڑھا جائے, یہ اندر کا انسان. تو کہا کہ وحیدہ قری القرآن, جب پڑھا جائے تمہارے سامنے قرآن تو فاستمعوا لہ, اس کو توجہ سے کان لگا کے سنو, لسن اٹ. اور جب آپ لسننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے. حضرت ڈاکٹر غلام مرزا ملک شہید نے تو اس بات کو بڑے واضح طور پر لکھا کہ اصل میں تلاوت قرآن تو کم از کم اتنی زبان ہمیں آنی چاہیے کہ جب ہم نمازیں پڑھیں تو ہمیں موٹے موٹا میسج جو ہے کنوے ہو جائے, تاکہ تلاوت کا حق جو ہے ادا ہو. اور ابھی آپ نے وہ روایت سنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں سورہ البقرہ توجہ کے ساتھ ترتیل سے پڑھ لوں, اس سے بہتر ہے کہ میں سارا قرآن جلدی جلدی پڑھ جاؤں. یہ کون لوگ تھے جن کو ترتیل کا ادب پتا تھا کہ روکیں گے, پڑھیں گے, رکیں گے, سوچیں گے, میسج کو ریسیو کریں گے, اس کے بعد آگے بڑھیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہا کہ ہاں بھائی, ابھی کوشش کر رہا ہوں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی. کون کہہ رہا؟ عشرہ مبشرہ, جن کے بارے میں آقا انعامدار احمد مجتبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت تو مجھ پر ختم ہو گئی, میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی رسول آئے گا. لیکن اگر کہیں یہ جاری رہتی تو یہ خیال ہے کہ شاید سر اللہ ابن خطاب کو نبی بناتا. مقام مرتبہ. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو میں سورہ البقرہ پڑھ رہا ہوں, 8 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے پڑھ رہا ہوں, ابھی پڑھتا ہوں, سوچتا ہوں, پیغام وصول کرتا ہوں, ان کے مناقب پہ غور کرتا ہوں, اس کے بعد آگے چلتا ہوں. اصل بات کیا ہے کہ فاستمعوا, توجہ کے ساتھ, جس کی توجہ جتنی ہے, لیکن اس کا حق اس کا پڑھنا جو ہے. اس لیے دیکھیے قرآن مجید سب سے پہلے منزلوں میں تقسیم ہوا, 7 منزلیں. 7 منزلوں کا مطلب کیا ہے؟ 7 دن کم از کم. یہ لوگ روزانہ ایک منزل بڑھا کرتے تھے, تو انہوں نے قرآن مجید کو سہولت کے اعتبار سے طے کر دیا کہ ایک منزل, دوسری منزل, تیسری منزل, اور 7 دن میں قرآن مجید پورا. اور یہ وہ لوگ تھے جن کا خیال یہ تھا کہ کم از کم 7 دن میں تو ہونا چاہیے, ہے کوئی 3 دن میں 4 دن میں کر لیں تو فبحا, لیکن بہت ہی سست ہو تو 7 دن میں تو کر لے. پھر اس کے بعد 30 پاروں میں تقسیم ہو گیا, 30 دن. رکوعات میں تقسیم ہوا کہ بس سمجھ لیجئے اس بات کو کہ قرآن مجید تو تلاوت کی چیز ہے, اس میں رکوع کی تقسیم کیا ہے؟ یسن وہی تقسیم ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ لوگ اس کو نمازیں پڑھا کرتے تھے, اور جہاں مضمون پورا ہوا اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا تو وہی رکوع ہے. یہ رکوع ہے اس لیے رکوع کہ لوگ نماز میں تلاوت قرآن کا تصور یہ تھا کہ نماز میں پڑھی جائے گی, اس لیے رکوع کی ترتیب آ گئی. اس لیے کہ سمجھ کے پڑھتے تھے, انہیں پتہ لگا کہ ایک گفتگو پوری ہوئی, اللہ اکبر, رکوع کر لیا, پھر دوسری گفتگو شروع کی, پھر جب ایک مضمون پورا ہوا پھر اللہ اکبر, یا کوئی تواتر کے ساتھ چل رہا ہے تو ایک پڑھ لیا, دو پڑھ لیا, تین پڑھ لیے. لیکن رکوع کی ترتیب ہے ہی رکوع کے حوالے سے. ہم بہت کمزور لوگ ہیں، اتنے کمزور کہ شاید کمزوری کو، اس کمزوری کو بیان کرنے کے لیے بہت طاقت چاہیے کہ ہم کتنے کمزور ہو گئے۔ تو اس لیے بھائی جتنا بھی پڑھا جا سکے، جتنا بھی سنا جا سکے، آپ حضرات آتے ہیں قرآن سنتے ہیں الحمدللہ، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اسی میں برکت ہے اصل میں۔ تو یہ نسبت جو ہے قرآن سے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس کا جو باطنی ادب ہے، پہلا وہ یہ ہے کہ فاستمعوا، اس کے توجہ کے ساتھ سننا ہے، یہ باطنی ادب۔ اور جب آپ کے اندر کا انسان اس کو سنے گا، خیال رکھیں۔ دوسری بات جو ہے طویل ہے لیکن سن لیجیے، اجمالاً سن لیجیے، باقی جتنی کتابیں تھیں یہ سب کے سب آسمانی کتابیں جو ہیں، یہ کتاب الہی، ٹھیک ہے، اللہ نے نازل فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر دے دیا، یہ ساری چیزیں یہ کتب الہی ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب ہے نا، یہ کلام الہی، یہ القرآن جو ہے یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا نکلا ہوا کلام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوا۔ تو آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو اصل میں آپ اللہ کے الفاظ دہراتے ہیں جو اللہ نے کہے، اور تلاوت قرآن تو اتنی طاقتور چیز ہے۔ ہم کبھی دوستوں سے کہتے ہیں کہ دیکھیے جنت میں دو ہی کام ہوں گے، ایک کھانا پینا اور دوسرا قرآن پڑھنا، یہ جنت کے کام ہیں۔ روایت میں آتا ہے غالباً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے بعد جب سب لوگ جو ہے دنیا میں جنت کے والے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد وہ نکلیں گے، اور ایک دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کی دعوت ہوگی۔ جنتیوں کی دعوت کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اب کیا دعوت ہوگی بھائی، جنت میں دعوت ہو رہی ہے، تو دعوت کیا ہوگی؟ شاید ہم ابھی سارے لال بھجکڑ ہم مل جائیں نا، کہ کیا ہوگی تو ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، لیکن بہرحال آقا نامدار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کو مدعو کریں گے، ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہاں اس کھانے پینے کے بعد اللہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کو قرآن تو سنواؤ، یعنی نشست کا دوسرا جو حصہ ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ کون قرآن سنائے؟ اور یہ بڑا ہے مسئلہ، ہم بھی تو بڑے اچھے اچھے قرآن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، اس لیے کہ قرآن کا ایک لہن ہے، ایک ادب ہے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ حکم دیں گے کہ آپ قرآن سنائیں، اور اللہ نے داؤدی تو آج تک معروف ہے کہ اللہ نے جو آواز عطا فرمائی تھی کہ پرندے جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، اور جب آپ بیان فرماتے تھے لاکھوں کے اس کے اندر تو سینکڑوں لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، اللہ نے آواز عطا کی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ کیا سنائیں گے؟ قرآن سنائیں گے، داؤد علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، تلاوت ہو رہی ہے، خیال رکھیے گا۔ اب مطالب اور مفاہیم اور وجلی کی زبان سب کی اب وہی ہے نا، داؤد علیہ السلام جو قرآن سنا چکیں گے تو ایک کیفیت تاری ہوگی اہل جنت کے اوپر، بہت خوش ہوں گے کہ ہاں آج قرآن کا پتہ چلا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا۔ جب داؤد علیہ السلام قرآن سنا چکیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم ملے گا موسیٰ علیہ السلام کو کہ قرآن سنائیں، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی قرآن سنائیں گے، کچھ روایت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی سنائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی حکم ملے گا کہ آپ قرآن سنائیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام قرآن سنا چکیں گے، اب جو ہر سنانے والا جو ہے وہ پچھلے والے سے آگے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کا قرآن سننے کے بعد جو ہے یہ عجیب کیفیت اہل جنت پہ جاری ہو چکی ہوگی. پھر اس کے بعد آخر میں حکم ہوگا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان جنتیوں کو آپ قرآن سنائیں. یہ سارا جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے نا بھائی, یہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہے یہ جنت کا ہے. یہ ایک وقت ہے جو گزرے گا پھر, اور آقا انعامدار احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائیں گے, عجیب کیفیت انسانوں پر طاری ہو جائے گی. یوں کہیں گے جنتی کہ اچھا ہمیں تو قرآن پتا ہی نہیں تھا کہ کیا چیز ہے, یہ قرآن تو آج ہی نازل ہوا ہے. اور بہت دیر کے بعد جب عالم ہوش میں آئیں گے اور پھر اجازت طلب کریں گے کہ اب قرآن بھی سن لیا, کھانا بھی کھا لیا, تو اللہ ندا دیں گے کہ ارے جنتی تم جاتے کہاں ہو, تم نے قرآن سنا ہی نہیں ابھی, تم ذرا بیٹھو تو صحیح, آج ہم تمہیں خود قرآن سنائیں گے. کون سنائے گا؟ اللہ سنائیں گے. آپ ذرا سوچیے کہ تلاوت قرآن کا مقام ہے کیا, آپ کیا کام کر رہے ہو؟ مطلب وہاں بھی اعزاز یہی ہوگا کہ انسانوں کو قرآن سنایا جائے اور پھر اللہ جو ہے قرآن سنائیں گے, اور اہل جنت اس قرآن کو سننے کے بعد عالم سکوت میں گم ہو جائیں گے. روایت میں ہے کہ نہ جانے کتنی صدیوں تک وہ بے ہوش پڑے رہیں گے سننے کے بعد کہ قرآن ہے. اور پھر اس کے بعد جب سب ہوش میں آنے لگیں گے تو جنت بد مزہ لگے گی, یہ جنت ہی کیا چیز ہے, اصلی مزہ تو قرآن ہے. جو مزہ پھر قرآن کا ہوگا سننے کا, اس کے مزہ حاصل ہونے کے بعد جو ہے پھر ساری جنت ہی بیکار لگنے لگے گی. اچھا سر بھائی, بات یہ ہے کہ دنیا میں جس کو قرآن کا مزہ آ گیا تو اس کو دنیا بیکار لگنے لگتی ہے. اگر جنت ہے اس کے سامنے ہیچ ہو سکتی ہے تو دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں بھی یہی ہوگا کہ وزا قرآ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ, اس کو توجہ کے ساتھ سنو, وہاں سے تم خاموش رہو. وہاں تو اتنی خاموشی ہوگی کہ عالم بے ہوشی طاری ہو جائے گا. تو یہ ادب یہاں سے چل رہا ہے وہاں تک چلے گا, خیال رکھیے گا. قرآن کی عظمت اور قرآن کی تلاوت کی عظمت, یہ اللہ جو ہم سے کام لیتا ہے نا کہ میرا کلام ہے اور ہم نے اپنا کلام جو ہے تمہاری زبان میں ڈال دیا, ہمیں ابھی اس کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم جیسے کالے پیلے لوگ بھی ایسی عظیم شان کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اس کا اللہ نے کہا کہ اب اس کو تم کیا جانو کہ کیا ہے, ہم تو سماج کا ادب یہ بتا رہے ہیں کہ جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. فسمع اولا وان ستو, توجہ سے سننا اور خاموش رہنا, تاکہ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر اس کے بعد رب کریم نے بات فرمائی کہ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا, اور اپنے رب کو جو ہے یاد کرتا رہے اپنے دل میں گڑگڑاتا ہوا تضرع کے ساتھ, وخیفا اور ڈرتا ہوا. اور ایسے پڑھیے کہ ودون الجہر من القول بالغدو ولا سال, اور ایسے اس سے ذکر کریں صبح اور شام کم آواز سے اور بلند آواز سے. ولا تکن من الغافلین, تاکہ جو ہے وہ غافلوں میں آپ کا شمار نہ ہو. ذرا اس مسئلے کو توجہ سے سن جائیے کہ پہلا ادب ذکر کے آہستہ بلند آواز سے کرنے کے متعلق ہے. اس کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں دو طرح کا اختیار دیا, ذکر خفی اور ذکر جہر. ذکر خفی کے بارے میں فرمائے کہ واذکر ربک فی نفسک, یعنی اپنے رب کو یاد کیا کرو اپنے دل میں. اور اس کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک یہ کہ بغیر زبان کے حرکت کے صرف دل میں دھیان اور خیال اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے رکھے, جس کو ذکر قلبی یا تفکر کہا جاتا. دوسری یہ کہ اس کے ساتھ زبان سے بھی آہستہ آواز میں اسماء الہیہ کے حروف ادا کرے، اور سب سے بہتر افضل اور بہتر صورت یہی ہے کہ جو ذکر کر رہا ہے اس کے مفہوم کو سمجھ کر دل میں بھی اس کا پورا استحضار اور دھیان ہو اور زبان سے بھی ادا کرے۔ اور پھر فرمایا کہ کیونکہ اس صورت میں قلب کے ساتھ زبان بھی ذکر میں شریک ہو جاتی، اگر صرف دل ہی میں دھیان و تفکر مشغول رہے گا، زبان سے کوئی حرف ادا نہ کرے، وہی بڑا ثواب ہے، اور سب سے کم درجہ اس کا ہے کہ صرف زبان پر ذکر ہو اور قلب اس سے خالی اور غافل۔ دوسرا طریقہ ذکر کا اس آیت نے بتلا دیا کہ ودون الجہر من القول، یعنی زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے کو یہ بھی اختیار ہے کہ آواز سے ذکر کرے، مگر اس کا ادب یہ ہے کہ بہت زور سے چیخ کر نہ کرے، متوسط آواز کے ساتھ کرے جس میں ادب و احترام ملحوظ رہے۔ بہت زور سے ذکر و تلاوت کرنا اس کی علامت ہوتی ہے کہ مخاطب کا ادب و احترام اس کے دل میں نہیں، یعنی کسی بڑے کے سامنے چلا کر بولا جائے، چاہے بات صحیح کہی جا رہی ہو، تم کہتے ہیں کہ میں ادب سے ذرا بات کر، گرے بات تو ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے مگر ادب ہی تو کوئی شے ہے۔ تو کہا کہ جس ہستی کا ادب و احترام اور رعب انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کے سامنے طبعی طور پر انسان بہت بلند آواز سے نہیں بول سکتا، اس لیے عام ذکر اللہ ہو یا تلاوت قرآن جب آواز سے پڑھا جائے تو اس کے رعایت رکھنا چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ آواز بلند نہ ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کے تین طریقے حاصل ہوئے، ایک یہ کہ صرف ذکر قلبی یعنی معانی قرآن اور معانی ذکر کے تصور و تفکر پر اکتفا کرے اور زبان کو حرکت نہ ہو، دوسری یہ کہ اس کے ساتھ زبان کو حرکت دے مگر آواز بلند نہ ہو جس کو دوسرے آدمی سن سکے، اور دونوں طریقے ذکر کے ارشاد ربانی وذکر ربک فی نفسک میں داخل۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استحضار قلب یعنی دل کو حاضر کر کے اور دھیان کے ساتھ زبان کی حرکت بھی ہو اور آواز بھی، مگر اس طریقے کے لیے ادب یہ ہے کہ آواز کو زیادہ بلند نہ کرے، متوسط حد سے آگے نہ بڑھائے۔ یہ طریقہ جو ہے ارشاد قرآنی کہ ودون الجہر من القول میں تلقین فرما دیا گیا۔ قرآن کریم میں دوسری آیت میں اس کی وضاحت آ گئی، فرمائے کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، یعنی کہ اپنی آواز کو خلوت میں نہ زیادہ جہر کرے اور نہ بالکل اخفا، بلکہ درمیان میں ایک اوسط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم ہے کہ کیا لوگوں ایمان لے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہے بہت آہستہ سے اور ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کرتے، کوئی چلا کر نہیں بولتا تھا، کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا، گفتگو بھی ہوتی تھی تو بڑے احترام کے ساتھ۔ تاریخ کے ایک پرانے ریکارڈ پر ایک بات ملتی ہے جو زبانی منتقل ہوئی اور یہ خاصی قدیم ہے، سمجھ میں آئے تو قبول کر لیجئے، نہ سمجھ میں آئے تو کسی بحث سے مت الجھیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اس کے امام محترم سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں نماز پڑھاتے ہیں اور یہ حکم ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جہاں آپ کھڑے ہو کر پڑھاتے ہیں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، کبھی آپ کو اس کا احساس ہوا کہ یہ اس کا درجہ اور معیار کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بہت بلند بات ہے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ کبھی میں نے اگر بلند آواز سے قرأت کرنے کی کوشش کی تو کسی نے مجھے قوت سے دبا دیا۔ ایک اوسط بس۔ تو اصل میں بات کیا ہو رہی ہے کہ قرآن کا معاملہ یہی ہے، نماز میں قرآن کی قرأت قرآن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کو یہی ہدایت فرمائی تھی. تو دونوں طرح جو ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں, لیکن یہ کہ بہت ساری چیزیں ادب کی جہری میں بھی اور اخفا میں بھی دونوں میں پیش نظر رہیں گی. اور پھر آخری آیت میں ذکر و تلاوت کے اوقات بتلا دیے کہ صبح و شام ہونا چاہیے. اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کم از کم دن میں دو مرتبہ صبح اور شام ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہیے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبح و شام کہہ کر مراد تمام لیل و نہار کے اوقات ہوں, جیسے مشرق و مغرب بول کر سارا عالم مراد لیا جاتا. اس صورت میں معنی آیت کی یہ ہوں گے کہ انسان پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ذکر و تلاوت کا پابند رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے, اور آخر میں فرمایا کہ ولا تکن من الغافلین, یعنی اللہ کی یاد کو چھوڑ کر غفلت والوں میں شامل نہ ہو جانا, کہ بہت بڑا خسارہ. تو اصل میں پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں اور تلاوت قرآن بھی ذکر ہے. اس کی عظمت سب سے زیادہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ ہماری ہے اردو پشتو فارسی عربی میں, جو ہمارے سمجھ میں آیا ہم نے مانگ لیا, اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو خود کلام الہی ہیں. جو چیز کلام الہی کی بنیاد پر مانگی جاتی وہ رد نہیں ہوتی. یہ کلام کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہی تو ہے کلام, اس کا اپنا. اس لیے تلاوت قرآن کی کثرت انسان کی دعاؤں کو مقبول بناتی اور قلب کو روشن کرتی ہے. دیکھیے قرآن جو ہے منور ہے, قرآن جو ہے نور ہے. کیوں نور ہے؟ بنیادی سوال فرمایا کہ وتبع النور الذي انزل معه, سورہ بنی اسرائیل غالباً, کہ جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کی. تو اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا قرآن کے لیے کہ اس کا اتباع کرتے ہیں, وتبع النور, اس نور کا اتباع کرتے ہیں. یہ نور کیوں ہے؟ کہ کلام ہے. کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ جو ہے زمین کا اور آسمانوں کا نور ہے. تو جب یہ نور قلب انسانی کے اندر اترے گا تو اسے منور کر دے گا. آپ اس اندھیری جگہ کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹمٹماتی موم بتی جلا لیجیے, وہ بھی روشن کر دیتی ہے. بجلی کو اس کا کام روشنی دینا. جب ذکر رب قرآن کی صورت میں آپ کے دل کے اندر آ جائے گا تو آپ کے دل کو روشن کر دے گا. اور جب جگہ روشن ہو جاتی ہے, ویسے اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. پڑھی تو یہی ہے بھائی, پڑھی تو یہی ہے نا اندھیرے میں. صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھا کچھ فریم لگا ہوا ہے, کیا بنا ہوا ہے اسے پتا نہیں. ادھر کو کوئی لائٹ ہے, اس میں کیسے بلب ہیں, کیسے جلے گی, کیسے روشن ہوگی, نہیں پتا. لیکن جب روشنی آ جاتی ہے ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اس میں ہمیں آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ دیکھیں یہ کیا بنا ہوا ہے, اور یہ دیکھیں یہ کیا بنا ہوا ہے, اور وہ دیکھیں وہ کیا بنا ہوا ہے. روشنی آ گئی, سب کچھ خود نظر آ گیا. اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ آپ کی آنکھیں ہوں. نظر آ گیا نا بھائی. تو اسی لیے جب قلب روشن ہو جائے گا تو دل کے اندر کیا کیا سب نظر آ جائے گا. ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہے کیا کیا, اس لیے کہ دل میں اندھیرا, دل میں اندھیرا. اور جب دل کے اندر قرآن آئے گا تو دل روشن ہو جائے گا. اب جب دل روشن ہو جائے گا تو پھر سب کچھ روشن ہو جائے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو یوں سمجھ لیجیے کہ باہر ہلکی سی روشنی ہوگی اسٹریٹ لائٹ, یہاں کا اندھیرا ہو جائے تو وہ روشنی نظر آتی, چاند کی روشنی بھی نظر آتی. لیکن جب یہاں روشنی زیادہ ہو جائے تو باہر اندھیرا ہو جاتا ہے, حالانکہ اسٹریٹ لائٹ جب بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اندر روشنی زیادہ ہو گئی. دنیا اس وقت تک روشن نظر آتی ہے جب دل میں اندھیرا ہوتا. اور دل روشن ہو جاتا ہے تو دنیا کالی ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں کچھ جانے کی جگہ اندھیرا میں باہر نہیں نکلتے. دنیا کی حیثیت اس وقت پتہ چل جاتی ہے. اور جب قلب روشن نہیں ہوتا تو دنیا چمکتی دمکتی نظر آتی ہے کہ کتنی روشن دنیا, کتنی بڑی دنیا, کتنی قیمتی دنیا. نہیں, اور جب قرآن آ جاتا ہے تو دنیا جو ہے ہیش ہو جاتی ہے. اس لیے کہ باپ کا دل کا نہا خانہ جو ہے یہ روشن ہو گیا. یہ روشنی آتی ہے اس نور سے جو اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی قرآن سے. اگر آپ کبھی ہمارے مرکز سے سامنے سے گزریں جو زیر تعمیر ہے, وہاں ایک جملہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا, وہ ہے مرکز فروغ علم نور. بھائی اس پہ غور فرمائیے گا, مرکز فروغ علم نور. یہ مرکز فروغ نور علم نہیں, یہ علم نور ہے. نور کیا ہوتا ہے؟ نور تو یہی ہے نا جو اللہ نے نازل فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَكُمْ. اور پھر اس قرآن کو یاد رکھنے سے آپ کو ایک نسبت ہو جاتی ہے. کس سے؟ اللہ سے. اور جب آپ کو اللہ سے نسبت ہو گئی تو آپ کو اللہ کی قربت میسر آ گئی. اور جب آپ کو اللہ کی قربت میسر آ گئی ہے تو جس سے قریب ہو آدمی بہت ساری باتیں کہہ لیتا. جس سے قربت ہو آدمی بغیر کسی پروٹوکول کے بہت ساری باتیں کہہ لیتا. آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات جو ہماری دنیا میں کچھ سربراہان ریاست ہیں, بڑے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں, گورنر ہیں, عمرا ہیں, سفرا ہیں, ان کے ساتھ گاڑی میں ایک ڈرائیور بھی ہوتا ہے, سارا دن لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. وہ ڈرائیور ہی ہے بیچارہ گریڈ 2 کا, اور یہ جو گریڈ 21 کا سفیر ہی ہوگا. صحیح ہے, مگر اس کو یہ ایج حاصل ہے اوروں کے مقابلے میں. اور تو آئیں گے باہر نمبر لگا گا بیٹھیں گے, اور یہ گاڑی میں بیٹھا ہے. اور اس قربت کی وجہ سے اپنا کوئی کام جو ہے وہ کہہ بھی دیتا ہے اور صاف سن بھی لیتا. کیوں؟ حیثیت تو اس کی گریڈ 2 ہی کی ہے, مگر چونکہ اس کو قربت زیادہ میسر ہے اور کے مقابلے کے اندر, اور سارا دن ساتھ بھی ہے, تو اس کا مقام جو ہے امیتیل ہو جاتا. ہم کتنے ہی کالے کیوں نہ ہوں, کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں, اگر ہم قرآن سے جب جڑ جائیں گے نا تو ہمیں رب سے نسبت ہو جائے گی. تو اس کے لیے گریڈ 21 میں جانا ضروری نہیں ہے. وہ آدھے گریڈ والا بھی جو ہے اگر وہ جڑ گیا رب سے اور اس کو راز و نیاز حاصل ہو گیا, صبح و شام اس سے ملاقات کر رہا ہے, ہیں تو وہ کتنی ساری باتیں کہہ کے منوا لے گا. اس لیے بھائی تلاوت قرآن جو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ادب کیا تم جانو کہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن سننے کا ادب یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جو پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ سننا. اور پھر آخری بات جو فرمائی کہ اِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِبَادَتِي, اور فرمایا کہ بے شک تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے. عن عبادتی, اس کی بندگی سے. وہ یسبحونہ, اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. ولہو یسجدون, اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہ آخری آیت, آیت سجدہ. پھر اس کے بعد آخری آیت میں فرمایا کہ لوگوں کی عبرت و نصیحت کے لیے مقربان بارگاہ الہی کے ایک مخصوص حال بیان کیا گیا. اس کو ذرا آج گھر لے جائیے گا, ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا مقبول ہونا ہے, جس میں سب فرشتے اور تمام انبیاء اور صالحین امت شامل ہیں. اور تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھ کر ان عبادت میں قصور نہیں کرتے, بلکہ اپنے آپ کو عاجز و محتاج سمجھ کر ہمیشہ اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سجدے کرتے رہتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو دائمی عبادت و یاد خدا کی توفیق ہوتی ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے پاس ہیں. اسمیں جہاں ہم جملہ سمیت رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر رب کی قربت اختیار کرنی ہے تو تکبر نہیں ہوگا، عاجزی ہوگی. اصل میں بات کیا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے، صرف ایک وہی ہے، اور باقی جو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا متکبر ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ کر، ہم بتاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، ایسے نہیں، ایسے کروں گا. عاجز کیا ہے کہ اس نے جو کہہ دیا اس نے کرنا شروع کر دیا. حکیم الامت حضرت مولانا شفیع ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ کہیں گھر میں بچوں کو وہ حدیث مبارکہ سنائی گئی کہ قیامت کے دن ماتھے پہ جو سجدے کا نشان ہوگا وہ روشن ہوگا، منور ہوگا، جس سے مومن پہچانا جائے گا، اور اس کے مناقب بیان ہو گئے. اور تھوڑی دیر میں جب بات ختم ہو گئی تو گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ وہ لہو لہان آیا. ماں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ وہ پرانے زمانے میں وہ چٹائی کی جانمازیں ہوتی تھیں، یہ تو اب ہمارا موسم آ گیا قالین پہ نماز پڑھنے کا، تو اس کے اس نے جا کر آئینے میں دیکھا کہ اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہی نہیں ہے. تو سمجھا کہ قیامت کے دن میں کیا کروں گا، تو اس نے خوب ماتھا رگڑ کے جو ہے وہ اپنے تئیں اس کے جو آیا اس سجدے کے نشان بنانے کی کوشش کی. ماں نے ڈانٹا کہ یہ کیا کیا تو نے، اور پھر مقدمہ حضرت کے پاس گیا تو حضرت نے کہا کہ اس سے پیارا عمل کوئی نہیں ہے، اللہ کو کتنا اچھا لگا ہوگا کہ اس کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ اب کیا کرے، تو اس نے یہی کر لیا. اللہ یہ نہیں دیکھتا، اللہ محبت کو دیکھ رہا ہے. ہے تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی ایسے کام کر بھی آتا ہے لیکن محبت کے ساتھ جب وہ کرے گا تو اللہ کے یہاں مقبول ہوں گے. تو بھائی اصل میں اللہ سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ بس جو اللہ نے کہہ دیا وہ کر لو. بچوں کو آپ لے کر آتے ہیں ساتھ نماز پڑھنے کے لاتے ہیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے برابر کھڑے ہوئے ہیں، بس وہ ایک سجدہ کرتا ہے اس کا جزو دیکھتا ہے. اس کا جب ابا کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ جلدی سے نیت باندھ لیتا، کیونکہ اور چھوٹا نظر آ جاتا ہے تو نیت چھوڑ کر پیچھے کو بھاگ جاتا ہے اس کے بعد، اور آخر میں جو ہے وہ سلام ضرور پھیرتا ہے. یہ ایکٹیویٹی دیکھی بچوں کی، میں خیال میں ہر جگہ پہ ہے کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بچہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو شیطان اس کو دیکھ کے روتا، کیوں کہ یہ ابھی سے آ گیا، میں تو بڑوں بڑوں کو روک رہا ہوں، اس کو ابھی سے مسجد میں آنے کی عادت پڑ گئی. حالانکہ مسجد آ کے کر کیا رہا ہے، آ گیا نا. اچھا بس یہ کمال ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں جب آ جائیں تو شاید ہم بھی اس سے زیادہ الٹے کام کر رہے ہوں گے، مگر رب کو محبت آ جائے گی کہ ہاں آ تو گیا. تیسری معاملہ جو ہے محبت کا ہے، یہی معاملہ قرآن کا ہے. اس کا حق تو یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اسے عمل کیا جائے، مگر آغاز محبت کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت میں. یہ نہیں خیال ہوتا کہ ارے میں تو بڑا صاحب ہوں، میں نماز پڑھوں گا لوگ مجھے ملا سمجھیں گے، پڑھ تو لوں گا، چلو گھر جا کے پڑھ لوں گا. ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا، ہمارا خیال ہے کہ شاید نہیں وہ ہم جس مقام اور مرتبے اور فائز ہیں اس میں جو ہے وہ نماز پڑھنا جو ہے وہ شاید یہ کسی انفیریئر کلاس کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑے ہیں. جس دن ان بیچاروں کو شرم آتی ہے، اور جو اللہ والا ہے اسے کسی شرم نہیں آتی. وہ نماز کا وقت ہوا وہ تو میدان کے اندر بھی چادر بچھائے گا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے گا. لوگ کیا کہتے ہیں، کہا کریں، اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. اور جس کو یہ نسبت جو ہے طاقتور مل گئی، اعزان گرامی اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کہ یسبحونہ ولہ یسجدون، اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدے کرتے رہتے ہیں. یہ اصل بھائی وہ قرآن کی اور اللہ کے ذکر کی نسبت ہے جو رب کریم نے یہاں عطا فرمائی. اس لیے ہم نے یہاں یہ سورہ حامیم سجدہ، سورہ الاعراف الحمدللہ مکمل ہو گئی. سجدے سے متعلق البتہ یہ بات بھی سن لیجیے تاکہ ہم بات پہ سمیٹ لیں کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس سے میں جنت میں جا سکوں. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، پھر خاموش رہے. پھر تیسری مرتبہ سوال کو دہرایا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم ایک سجدہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جس کہتے ہیں کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو ان سے بھی یہی سوال کیا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جبکہ سجدے میں ہو، اس لیے تم سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو کہ اس کے قبول ہونے کی بڑی امید ہے۔ یاد رہے کہ تنہا سجدہ کی کوئی عبادت معروف نہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کثرت سجود سے مراد یہ ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھا کریں، جتنے نفلیں زیادہ ہوں گی اتنے ہی سجدے زیادہ ہوں گے، لیکن اگر کوئی شخص تنہا سجدہ ہی کر کے دعا کر لے تو اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے، اور سجدے میں دعا کرنے کی ہدایت نفل نمازوں کے لیے مخصوص ہے، فرائض میں نہیں۔ اس کی سورہ الاعراف کی جو آخری آیت آیت سجدہ ہے، اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ جب کوئی آدم کا بیٹا کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہے اور پھر سجدہ تلاوت کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، انسان کو سجدہ کرنے کا حکم ملا، اس نے تعمیل کر لی تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوا، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے نافرمانی کی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ تو جب سجدے کا حکم آئے تو سجدہ کر لینا، اسی میں انسان کی خیر ہے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے، اسی میں انسان کا فائدہ۔ تو یہ سورہ الاعراف بھی ہمارے پاس الحمدللہ آج کی اس نشست میں پائے تکمیل تک پہنچی، اور آج ہی ہمارے پاس جو